بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے ان میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، اور پھر وہ کہے اے میرے پروردگار مجھے کچھ دیر مہلت کیوں نہیں دے دیتے. فأصدق وأكون من الصالحين، تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. گزشتہ سے پیوستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم سمجھ رہے تھے، لا حسد الا فی اثنتین، دو ایسے خوش نصیب ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے. ایک تو وہ ہے رجل آتاه الله القرآن، جس کو اللہ عز و جلال نے قرآن مجید کی نعمت سے نوازا ہے. فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، جو دن رات اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے. اور دوسرا وہ شخص ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، جس کو اللہ عز وجلال نے مال و دولت سے نوازا ہے اور دن رات وہ رب کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتا نظر آتا ہے. انفاق، جس کے متعلق آپ نے چند چیزیں پچھلی مجلس میں سنی. اخراج المال الطیب الطاعات والمباحات، انفاق کہتے ہیں اللہ ذو الجلال کی اطاعت میں اور جائز اور مباح راستوں کے اندر حلال اور پاکیزہ مال پیش کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک 10 پیغامات آپ نے پچھلی مجلس میں سنے تھے کہ انسان کو نیکی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ خرچ کرنے کو پسند نہیں کرتا، اور حقیقی نیکی یہ ہے کہ پسندیدہ چیز اللہ کے سامنے پیش کی جائے. اسی طرح برکت اور اطمینان قلب، اور اسی طرح مال کی حفاظت کا ذریعہ بھی انفاق ہے. بلکہ اللہ عز و جلال نے متقین کی صفات میں سے یہ ایک صفت رکھی ہے کہ وہ خرچ کرنے کو پسند کرتے ہیں. اور اللہ عز و جلال کا نظام دیکھیے کہ ہر روز دو فرشتے صرف اسی پرپس کے لیے اتارے جاتے ہیں، ایک خرچ کرنے والے کی برکت کی دعا کرتا ہے اور ایک بخل کرنے والے کی بربادی کی دعا کرتا ہے. اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ اللہ عز و جلال عرش کا سایہ نصیب فرما دے، اور پھر باقاعدہ باب الصدقہ جنت کے اس دروازے سے اسے بلایا جائے جس کا نام ہی ہے صدقے کا باب. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا کہ قیامت کے دن انسان کو جہاں صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا وہاں اس سے بڑا انعام اسے کیا ملنے والا ہے کہ اس انسان کا یہ صدقہ جنت کے دروازے پر استقبال کرے گا. اللہ عز و جلال ہم سب کو یہ عظیم نیکی سمجھ کر اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من استطاع منكم ان يستتر من النار ولو بشق تمره فليفعل. صحیح مسلم کی روایت ہے، جس شخص کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ آگ سے بچ سکتا ہے تو اسے بچنا چاہیے. کیسے بچ سکتا ہے؟ ولو بشق تمرہ، آپ ایک کھجور کو لیجیے اور کھجور کے 10 حصے کیجیے، آپ اس کھجور کا ایک حصہ اللہ حضرت جلال کی راہ میں خرچ کر کے بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جو رہنمائی پیش کی ہے اس رہنمائی کی اگر ایک چین میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں، جس کا پہلا اور بہت خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ جو صدقہ ہے، انفاق ہے، ایک تو اس کے فوائد ہے، انسان آخرت میں اس کے بہت بڑے ثمرات لے گا، انسانی زندگی اور اس کے معاشرے اور اس کے خاندان پہ اس کے اثرات مرتب کیا ہوتے ہیں. حدیث یہ بتاتی ہے کہ صدقہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے اخلاص اور ایمان کی صداقت دی ہے. اس صدقہ صدق سے ہے. جس شخص کی ایمانی کیفیت اور جس شخص کے اخلاص کی کیفیت اللہ کو پسند آ جائے تو صدقہ کرنا اس کے اخلاص اور اس کے خوبصورت ایمان کی دلیل بن جاتا ہے. اور یہی وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، وَالصَّدَقَتُ بُرْهَانٌ، کسی انسان کے مخلص ہونے کی اور اس کے سچے مومن ہونے کی برہان، دلیل اور حجت یہ ہے کہ وہ صدقہ کرنا پسند کرتا ہے. دوسری بات، اللہ عز و جلال نے جہاں معاشرے کے اندر اس شخصیت کو قابل رشک بنایا ہے، لوگوں کی توجہ کو مبذول کروایا ہے، تم جب بھی اہل قرآن کو دیکھو یا اہل انفاق کو دیکھو رشک کرو، خواہش کرو، شوق پیدا کرو، آپ کی تڑپ ہونی چاہیے، آپ کا ذوق پروان چڑھنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے اے اللہ یہ کتنا اچھا قرآن صبح شام پڑھتا ہے، یہ توفیق تو مجھے بھی عطا کر دے. یہ کتنا اچھا انسان ہے کہ یہ ہر وقت اللہ تیرے دین کے لیے تیرے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتا ہے، یہ صلاحیت میرے اندر بھی پیدا فرما دے. جسمانی بیماریوں کا علاج اللہ نے صدقے کو بنایا. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے. داووا مرضاکم بالصدقہ, تم اپنی بیماریوں کا علاج کرواؤ صدقے کے ساتھ. جس کے بارے میں آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ اللہ عز و جلال نے جہاں دوائی کے اندر, علاج کے اندر جب تک رحمت نہیں ڈالنی شفا نہیں ملنے, اور یہ وہ علاج ہے جو اللہ عز و جلال نے خود بیان کر دیا, اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. مخلوق کا سجس کیا ہوا علاج اللہ چاہے گا تو اس میں شفا ڈال دے, اللہ چاہے تو اس میں شفا نہ ڈالے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یہی وجہ ہے علاج تو کرتے ہیں اللہ عز و جلال برکتوں سے نوازے ڈاکٹرز حضرات کو, بہت کوشش بھی کرتے ہیں, بہت قربانی بھی دیتے ہیں اپنی صلاحیتوں کی, اپنے وقت کی, لیکن شفا نہیں ملتی. کیونکہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن یہ وہ علاج ہے جس کے بارے میں نے آپ کو حدیث پیش کی ہے, داووا مرضاکم بالصدقہ, تم علاج کرو اپنی بیماریوں کا صدقے کے ساتھ. آپ نے واقعہ تو سنا ہے, میں صرف یاد کروانا چاہوں گا کہ اللہ عز و جلال نے صدقے میں کیسا علاج رکھا ہے. گزشتہ 3 دن پہلے ایک ساتھی نے, جو فورن کنٹری سے, اس نے ایک ویڈیو شیئر کی کہ اچانک سے ایک شخص کی طبیعت خراب ہوئی, الغرض اسے آنن فانن دوسرے ملک میں منتقل کیا گیا. جب ڈاکٹر نے اس کی رپورٹ لی, اس کو اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے, اس کو یہ کینسر کی تکلیف تھی اور اس سٹیج پہ پہنچ چکی تھی کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر آپ گھر والوں سے بات کرنا چاہتے ہو تو کر لو, ہمیں کوئی مزید امید نظر نہیں آتی. پھر اس نے کہا نہیں, مجھے ایک مرتبہ جانا ہے اور مجھے ایک مرتبہ ملنا ہے, میں یہ فیصلہ اس کے بعد کروں. واپس آیا, حالت اس کی آپ سوچ سکتے ہیں اس کیفیت میں کیا ہوگی. کیا دیکھتا ہے, ایک بوڑھی عورت جو قصاب کی دکان کے پاس گوشت اسے میسر نہیں, لیکن گرے پڑے وہ گوشت کے ٹکڑے اکٹھی کر رہی ہے. اب اس کا یہ اکٹھا کرنا اس کو پریشان کر گیا. پوچھتا ہے یہ کیا کر رہے ہو. یم یم اشبت سا ہوئی. اس عورت نے کہا, سال میں ایک یا دو مرتبہ اپنے بچوں کو میں گوشت کھلاتی ہوں, سال میں ایک یا دو مرتبہ, لیکن آج میں اس لیے نکلی, بہت مدت ہو گئی اور میسر نہیں آ سکا. میں نے کہا کچھ تو آج بچوں کے پاس لے جاؤ. رجع الى القصاب, اس سے یہ برداشت نہیں ہوا, فوراً گوشت والے سے کہتا ہے کہ دیکھ رہے ہو اسے, آج کے بعد یہ عورت جب بھی آئے, یہ بیوہ عورت جس کے کندھوں پہ بچوں کی پرورش کا بوجھ آ چکا ہے, جب بھی آئے اس کو ہر روز گوشت دے دینا, لیکن آج بھی دو. کہا آج تو بچا ہی اتنا سا ہے, ایک پاؤ ہے. کہا کوئی حرج نہیں, اتنا تو دو نا. قصہ ختم ہو, گوشت دیا, گھر آ گیا. بیٹی دیکھتی ہے کہتی ہے یوب یوب کیف صحتک الان، اب کیسے ہیں؟ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو مکمل صحت و عافیت سے نوازے، آج مجھے آپ پہلے سے اچھے لگ رہے ہیں. تین دن گزرنے کے بعد جب وہ آخری ملاقات کر کے بچوں کے ساتھ ڈاکٹرز کے پاس پہنچتا ہے، فَأَجْرَوْ لَهُ الْفُحُوصَاتِ الطِّبِّيَّةِ، جب اس کی رپورٹس لی گئیں تو ڈاکٹر آ کے اس کو بلاتا ہے، ادھر آؤ، تم وہی ہو؟ کیا مطلب؟ کہتے ہیں تم کوئی اور تو نہیں ہو، یہ رپورٹس پہلے آپ کی ہیں؟ کہا جی ہاں. کہا تو پھر آپ کسی اور ہاسپٹل میں گئے تھے؟ کہا نہیں. کہا رکو، دوبارہ رپورٹس کی، اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کیا ہوا؟ اس نے یہ سمجھا کہ معاملہ اپنی حدود کراس کر چکا ہے. ڈاکٹر آ کے کہتا ہے آپ کو جو بیماری تھی اس بیماری کا نام بھی نہیں ہے. وہ مغواکم الصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو. نیک عورتیں جو سلف صالحین کی تھی، وہ تو اس بیماری کا بھی علاج صدقے سے کرتی، ماں اٹھ کے صدقہ کرتی. یہ کس چیز کا صدقہ ہے؟ کہتی میرا بیٹا بدتمیز ہے، یہ اس کی روحانی بیماری ہے، تو میں صدقہ اس لیے کرتی ہوں کہ اللہ اس کو تمیز سکھا دے. اور آپ نے وہ قصہ پہلے بھی سنا، اور اس موقع پہ پھر سنیے، کچھ واقعات حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. ریاض کے اندر ایک ایسا شخص جس کی والدہ کو ایڈمٹ کروایا گیا اور چند دنوں سے بے ہوش تھی، ڈاکٹرز نے امید تو دلائی لیکن امید تو اللہ عز و جلال کے پاس ہی ہے. اچانک آفس میں اسے کال کی گئی کہ آپ جلد از جلد ہاسپٹل میں پہنچیں، اور اس وقت ہو سکتا ہے کہ آئی سی وارڈ سے ہمیں اس کو وینٹیلیٹر آف کرنا پڑے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس نے آفس کو لاک کیا، باہر نکلا، اور ذہن میں وہی چیز، نہ جانے اب کیا ہوگا. دیکھتا ہے ایک ٹوٹی ٹانگ والی بلی بیٹھی بول رہی ہے، رک گیا، دودھ لیتا ہے اور اس بلی کو پلا دیتا. ہاسپٹل پہنچا تو شیخ بتا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ کو دوسرے روم میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک علامت تھی، اس کا مطلب ہے ایکسپائر ہوگی. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا ویسے ٹھیک ہے، آپ وہاں جا کے ان سے مل سکتے ہیں. اس نے کہا یہ اطمینان دلاتے ہوتے ہیں ڈاکٹرز، اطمینان ہی دلا رہے ہیں مجھے. جب گیا، وہی ماں جو گزشتہ دنوں سے بے ہوش تھی وہ ہوش میں تھی اور باتیں کر رہی تھی. پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا بیٹا بس میں سو رہی تھی تو مجھے خواب آئی، میں نے دیکھا ایک ٹوٹی ٹانگ والی بلی دعا کر رہی ہے، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے. دعو مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو. تو صدقہ یہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، بلکہ یہ قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت ہے، ان رجلا شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، قسوت قلبی، شکایت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر میرا دل بہت سخت ہے، قسوت قلب ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو، ان کے سامنے کوئی فوت ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کو رونا نہیں آتا۔ دل کی سختی، دل کی جفا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انما یرحم اللہ من عباده الرحماء، اللہ ذوالجلال پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو رحم دل ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ نے رحمت رکھی ہوتی ہے۔ اسی لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا تھا اور اس نے دیکھا کہ صحابہ تو اپنے بچوں سے پیار ہی بہت کرتے ہیں، چمکارتے ہیں، انہیں اٹھاتے ہیں، تو وہ ایک اجنبی سا سوال کرتا ہے، أَوَتُقَبِّلُونَ الصَّبِيَانِ، کیا بچوں کو چمکارتے بھی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو آپ؟ میں نے تو آج تک نہیں ایسا کام کیا۔ تو آپ نے وہاں ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی، أَوَأَمْلِكُ إِن نَزَعَ اللَّهُ مِن قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ، اگر تیرے دل میں اللہ نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ رحمت کی نشانی ہے۔ الغرض اس شخص نے کہا کہ میرا دل بہت پتھر ہے، سخت ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے اس کا جواب دیا، ان اردت تلین قلبك فاطعم المسكين وامسح راس اليتيم، اس سخت دل کو آپ نرم اور ملائم کرنا چاہتے ہیں تو دو کام کر لو، اطعم المسكين، مسکین کو کھانا کھلایا کرو، وامسح راس اليتيم، اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کے کفیل بن جاؤ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ انا وکافر الیتیم ہکذا، جو کسی بھی یتیم کی کفالت کرتا ہے، کفیل بن جاتا ہے، جنت میں میں اور وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی۔ تو صدقہ جو ہے وہ صرف جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں بلکہ قلبی بیماریوں کا بھی، روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج بیان کیا، معاشرے میں چوری بیماری ہے، معاشرے کے اندر بیراروی بیماری ہے، معاشرے کے اندر بخل، کسی غریب کا خیال نہیں کرنا اور اپنے گھر میں ہی جمع کرتے جانا، جوڑتے رہنا، گن گن کے خوش ہوتے رہنا، ان کو سینتے رہنا، بیماری ہے۔ ان معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج صدقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک شخص نے نیت کی کہ آج میں صدقہ کروں گا، خرج بصدقتي فوضعها في يدي زانيه، رات کی تاریکی میں خفیہ صدقہ کرنا چاہتا تھا تو کسی بدکار عورت کو صدقہ دے دیا، نہیں پتا چلا۔ فاصبح الناس يتحدثون تصدق على زانيه، لوگ تماشا بنانے والے تو بناتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو رات کو آئے تھے صاحب اور فلاں کو صدقہ دے گئے، پھر وہ کہتا ہے آج میں صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقته فوضعها في يد السارق، دوسرے دن صدقہ کرنے گیا تو چور کو صدقہ دے کے آئے، لوگوں نے پھر باتیں کی، لو پتا چلا ہے آپ کو رات کو ایک آیا ہے تو صدق على سارق، جو پہلے چور ہے اس کو صدقہ دے گئے۔ پھر وہ کہتا ہے لا تصدقن الليلة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، رات کو نکلا کچھ چہل پہل کے لیے غنی انسان نکلا ہوا ہوگا اس کا صدقہ دے کے واپس آئے. لوگوں نے پھر باتیں کی, لو دیکھا تو صدق علی غنی, جو پہلے کھاتا پیتا ہے اس کو صدقہ دے کے چلا گیا. لیکن اس بندے کی مستقل مزاجی دیکھیے, رب سے تعلق دیکھیے, کیا کہتا ہے, اللہم لک الحمد علی زانیہ وعلی سارق وعلی غنی, اللہ تیری تعریف ہے تو جس کو دلا دے, میرا مقصد تو تیری رضا تھی. اللہ عز و جلال کی طرف سے دو جواب دیے گئے. پہلا جواب, اما صدقتک فقد قبلت, میرے بندے پریشانی کی بات نہیں, لوگوں کی باتوں کے پیچھے مت جائیے, تینوں راتوں میں کیا گیا صدقہ قبول کر لیا گیا. تمہیں اس سے کیا غرض, یہ کس کے پاس چلا گیا؟ تمہیں غرض یہ ہونی چاہیے تم اللہ کی رضا کے لیے دو, اور نیت کو خالص کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک تو صدقہ قبول ہو گیا, ساتھ خوشخبری آ گئی. معاشرتی بیماری ہے چوری, فَلَعَلَّ السَّارِقْ يَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ سَرِقَتِ, آخر تو چور بڑا ہوا ہے, کھا پی کے بڑا ہوا ہے, تیرا مال جب اس نے استعمال کیا ہے حلال اور اخلاص پر مبنی, وہ اپنی چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا. وَلَعَلَّ الزَّانِيَا يَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ زِنَاهَا, اور رہی یہ بدکار عورت, کچھ کھاتی تو تھی لیکن تیرے خلوص نیت سے پیش کیے گئے مال کی وجہ سے, اللہ عز و جلال کی رحمت دیکھی, وہ اپنی اس برائیوں سے توبہ طائب ہوگی. وَلَعَلَّ الْغَنِي يَعْتَبِرْ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ, یہ غنی تو تھا لیکن نام کا یہ امیر تھا, بخیل بہت تھا, تیرے مال کو اس نے یوز کیا ہے تو اللہ حضور جلال نے اسے بھی خرچ کرنے کی توفیق سے نواز دیا. تو صدقہ یہ حقیقت میں معاشرتی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے. اور یہاں رک کے میں ایک دو اشارات دینا چاہوں گا جو معاشرے کی اس وقت بیماری بن چکی ہے. آج ہوتا کیا ہے, کوئی بھولے سے بیچارہ مسجد میں چلا جائے, اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو مسجد سے بھی حیا نہیں کرتے کہ وہاں سے بھی کوئی چیز چرانے میں, چور تو چور ہی ہے جہاں بھی ہوگا, تو جب کسی کی جوتی کوئی اٹھا لیتا ہے اور اللہ جانے کون اٹھاتا ہے, تو رویہ کیا ہے معاشرے کا, لوگ کہتے ہیں بس مسجدوں میں تو چور ہی رہتے ہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے, ہو سکتا ہے چور باہر سے آیا ہو, یہ کمزوری تو کسی میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہاں یہ کہہ دینا کہ شاید یہ چوری سکھاتے ہیں, کبھی یہ بھی کہہ دیا کریں اگر ایک شخص چور یہاں آ گیا ہے تو یہاں کچھ 600 لوگ باقی بھی نماز پڑھنے والے, وہ ایماندار اور صالح بھی تو آئے ہیں, تمہاری 500 روپے کی جوتی اگر کوئی اٹھا لے تو پوری کی پوری مسجد, اس کی انتظامیہ اور اس کے متعلقین کو آپ چور بنانا پسند کرتے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے, لوگ کہتے ہیں بس پاکستان میں تو چور ہی رہتے ہیں, آپ کیوں نہیں کہتے, یہ بھی پہلو پیش کر لیا کرے کہ پاکستان کے کتنے پیارے لوگ ہیں کہ انہیں 2.5 کروڑ روپیہ مسجد پہ لگا دیا ہے, وہ پاکستانی نہیں ہے, یہ مسجد جنہوں نے بنائی ہے ان کی کوئی نیکی نہیں ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو ہر سال 10-10 لاکھ کا کارپٹ جو ہے بچھا دیتے ہیں, ان کے نزدیک آپ کے 500 روپے کی جوتی کی کیا قیمت ہے. نیگیٹو تھنکنگ کو آپ اپروچ جس طرح کرتے ہیں, آپ کو پازیٹو تھنکنگ کو معاشرے میں لانا چاہیے. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آدھا گلاس اور یہ اتنا گلاس خالی ہے, یہ بھی تو کہہ دینا چاہیے کہ ویسے گلاس بھرا ہوا ہے, تھوڑا سا کم ہے. حقیقت پر مبنی, انصاف پر مبنی گفتگو کرنا اپنی عادت بنائیے. اور میں تو کہنا چاہوں گا کیسے کمال کے وہ لوگ تھے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ مسجد میں آئے تو کسی نے ان کی جوتی اٹھا لی. اب جہاں ان کی جوتی پڑی تھی وہ وہاں گئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے. لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، تو بد دعا کریں گے تو اس کا تو بہت نقصان ہوگا. لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دیکھیے، یہ وہ دل ہے جو آج معاشرے میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کیا دعا کی، بد دعا کیا کی، اللہم ان کان ھذا محتاجا لہ فبارک لہ فی. اللہ اگر اس بیچارے کے پاس جوتی نہیں تھی، محتاج تھا، اس کو صرف میری ہی نظر آئی ہے، تو یا اللہ میری دعا ہے کہ اس کو برکت دے دے، جیسے آج کل عام لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرو ہنڈانے کی توفیق دے دے. وَإِن كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ لَهُ، اور اگر یہ محتاج نہیں تھا بلکہ چوری اس کی عادت تھی، تو الہ العالمین میری تو جوتی چوری ہو گئی لیکن میری ایک دعا قبول فرما لے. فَجْعَلْ لَهُ آخِرَ ذَنْبٍ يَرْتَكِبُ، یہ اس کی زندگی کی آخری چوری ہو، آئندہ اسے چوری سے محفوظ فرما دے. یہ ہے دل، یہ وہ دل ہیں جو اللہ کو پسند ہے. کہ آپ کا اگر نقصان ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری قوم کو جو ہے وہ یہ بتائیں کہ پوری قوم ہی غلط ہے؟ نہیں. وہ بعض قصص میں بہت بڑا سبق بھی ہوتا ہے، کچھ قصے حقیقت والے ہوتے ہیں، کچھ بنائے ہوتے ہیں. وہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ جوحا، یہ ایک بیچارہ بہت ہی ایسا انسان تھا، بخیل تھا، تو وہ صرف اس کو جب لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے جاؤ تو کہتا مجھے جوتا خریدنا پڑے گا، کہ وہاں تو ادب و آداب کا خیال رکھتے ہیں. لوگوں کے کہنے کھلانے بھی اس نے وہ جوتا خریدا، مسجد میں گیا، پہلے دن ہی نماز پڑھنے گیا اور کسی نے جوتا اٹھا لیا. جس مصیبت سے وہ ڈر رہا تھا وہی سامنے آ گئی. اب اس نے دائیں بائیں دیکھا اور آرام سے واپس چلا. بیٹے نے کہا دیکھا میں آپ کو پہلے کہتا تھا یہ پیسے تو آپ بچا لیتے ہیں. خیر ایک دن آیا، باپ نے کہا چلو میں تو اپنا تجربہ کر چکا ہوں، ایک تجربہ آپ بھی کر لو، آپ جاؤ مسجد. بیٹا جب اس کو تھوڑی سی رغبت دلائی گئی تو بیٹے نے مسجد کا رخ کیا، نماز سے فارغ ہوا، اس کا بھی جوتا اٹھا لیا. اب اس شخص کو بڑا غصہ آیا، اس نے آواز دی، ایوہ الناس، او لوگو، ردو الی حذائی، میرا جوتا واپس کر دو، والا افعل کما فعل ابی، وگرنہ میں وہ کروں گا جو میرے باپ نے کیا. لوگ بہت پریشان ہوئے، نہ جانے اس کے ابا حضور نے کیا کر دیا. سب خاموش تھے، ایک نے جرت کی، مَن الذی فعل ابوک، آپ کے باپ نے کیا کیا؟ کہتے رجع حافیا، پاؤں ننگا واپس چلا گیا. بعض اوقات امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حدیث پڑھاتا بھی رہا اور میں نے پڑھی بھی، کہ آپ جہاں بھی پڑاؤ ڈالیں، آپ سفر کر رہے ہیں تو وہاں یہ دعا پڑھ کے بیٹھتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے جن اور یہ موذی جانور، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ دعا انسان کو صبح شام پڑھنی چاہیے. جب انسان پڑھ لیتا ہے، حدیث کے لفظ ہیں کہ کوئی موذی جانور اسے تکلیف نہیں دیتا. تو امام اوزائی کہتے ہیں زندگی میں ایک دن بھولا، اسی دن ہی بچھو نے کاٹ لیا. بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن دل بنائیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جنہوں نے دعا دی ہے، یا اللہ اگر لے گیا تو اس کو برکت دے دے، میرے مالک اگر اس کی چوری کی عادت ہے تو چلو اس کی چوری آخری چوری بنا دے، آئندہ اس کی چوری کی ہمت نہ دینا اسے. تو اللہ عز و جلال ہم سب کو اسلام کی وہ نکھری شکل نصیب فرمائے جس سے اسلام بھی بلند ہوتا ہے اور اہل اسلام بھی بلند ہوتے ہیں. یہ صدقہ جہاں معاشرتی بیماریوں کا علاج ہے وہاں یہ معاشرے کے ہر فتنے کا علاج ہے. صحیح بخاری کی روایت کتنی خوبصورت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنة الرجل في اهله وماله ونفسه وولده وجاري, انسان کا فتنہ, ویسے تو بہت سارے فتنے ہیں, پانچ فتنے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان. فتنة الرجل في اهله, اللہ تعالیٰ نے لفظ اپنے پیغمبر کی زبان سے کیا پیش کر دیے, اہل و عیال کا فتنہ. ایک شخص شادی شدہ نہیں فتنے میں پڑا ہے, کسی وقت بھی پھسل سکتا ہے. اللہ کی حفاظت جب ہو تو پھر تو انسان اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے. یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ زندگی کے 30 سے 35 سے 40 سال گزر جائیں اور جوان بیٹھا ہے, ماں باپ شادی نہیں کر رہے, اور مصیبت کیا ہے, بس جی کوئی مناسب رشتہ ہوگا تو کریں گے. کیا مطلب مناسب کا, مناسبت کی کیا شرط ہے آپ کے نزدیک؟ بس جی دیکھتے ہیں کچھ گھر اچھے تو ملتے ہیں لیکن ان کے کوئی حالات اچھے نہیں ہیں, کیا مطلب آپ کا؟ مناسب رشتہ تو وہ ہوتا ہے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا, جس کا دین اچھا ہے, جس کا اخلاق اچھا ہے, اس کے ساتھ نکاح کر دو اپنی بیٹی کا. اور آپ کو اگر ایسی نیک اور صالحہ عورت ملی ہے تو آپ اس کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کر دو. کیا مطلب مناسبت کا؟ بس جی کچھ دیکھنا بھی ہوتا ہے نا تو دیکھیں, کس نے منع کیا ہے؟ کیا دیکھنا ہے, روڈ اس گھر کو کون سی جاتی ہے آپ کو نظر آ جائے گی. اور کیا دیکھنا ہے, گھر تو اس کی بھی دیواریں آپ کو نظر آ جائیں گی. بس جی پھر معاشرے کے اندر رہنا ہی ہوتا ہے تو کیا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کے بعد آپ کو ملک بدر کر دیا جائے گا, ادھر ہی رہیں گے آپ؟ نہیں آپ سمجھے نہیں ہیں. تو بھائی سمجھا دو نا کہ ہماری اصل میں تڑپ یہ ہے کہ ہم صرف شادی نہیں کرنا چاہتے, ہم مال اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. تو ہم سمجھ جائیں گے تو اللہ آپ کو مال والا کو رشتہ دے دے, ہمیں تو اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں. لیکن یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے اولاد کے ساتھ. بیٹا ہو یا بیٹی ہو, کتنی نیک بیٹیاں صالح بیٹیاں اور کتنے نیک اور صالح بیٹے ماں باپ کی خواہش کی بھیٹ چڑھ جاتی ہیں اور اس وقت کو ویسے ہی کراس کر جاتے ہیں جو شادی کی عمر ہوتی ہے. اس لیے حدیث نے پہلی بات کیا کی ہے, فتنة الرجل فی اہلی, اہل و عیال کا فتنہ. انسان کی شادی نہیں ہوئی اور اتنی مدت گزر گئی, فتنے کی حالت میں ہے, پھسل سکتا ہے. اور اگر شادی ہوئی بھی ہے اس کی بیوی نیک نہیں ہے, نماز نہیں پڑھتی, یہ اس سے بڑا فتنہ ہے, یہ اس سے بڑا فتنہ ہے. ومالی, مال کا فتنہ, فقیر ہے تو فقیری کا فتنہ, اور اگر مال ہے بھی لیکن حرام کا مال ہے تو میرے بھائی یہ اس سے بڑا فتنہ. ونفسی وولدی وجاری, انسان کے نفس کا فتنہ. نفس کا فتنہ کیا ہے؟ نفس کا فتنہ یہ ہے کہ یہ نفس, اس کو جو بھی اللہ نعمتیں دے گئے یہ سیر نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے, اللہ میں ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں, من نفس لا تشبع, جو کبھی سیر نہیں ہوتا, جو بھی کچھ مل جائے کہتا ہے بس گزارا ہی چل رہا ہے, شکر کرو یہ چل تو رہا ہے نا, کھڑا تو نہیں ہوا یہ گزارا بیچارا. اب نہ جانے گزارے سے کیا مراد ہے. حدیث یہ کہہ رہی ہے جس بندے کے پاس تین چیزیں ہوں, پہلی چیز اس انسان
آمینن فی سر بھی امن سے نماز پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, کوئی اس کو مارتا نہیں ہے نماز پڑھنے پہ, سکون سے اپنی عبادت کرتا ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ایک بات, معافا فی جسدی, اور اس کے جسم میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو اسے بالکل فارغ کر دیتی ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا. اور تیسری بات, عندہ قوت یوم ولیلۃ, ایک دن اور ایک رات کا کھانا اس کے پاس ہے. امن سے عبادت, جسم میں کوئی بہت بڑی بیماری نہیں, اور دن اور رات کا کھانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَزَافِيرِهَا, یہ ایسا مبارک انسان ہے کہ اللہ نے دنیا جہان کی نعمتیں اس کے دامن میں جمع کر دی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ کروڑہ برکتوں سے نوازے. آپ کے پاس تو ہوگا نا کوئی دو چار دن کا کھانا گھر میں, کیا جی؟ اور یہاں میں ایک گزارش کروں, اس وقت دوڑ اس بات کی نہیں ہے کہ مجھے کھانا مل جائے, کھانے سے اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا. اس وقت دوڑ سٹیٹس کی ہے. کھانا تو اللہ حضور جلال نے جب وعدہ کر لیا ہے تو رب کے وعدے تو سچے ہیں, اِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا, اور قرآن مجید میں اللہ حضور جلال فرماتے ہیں, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی روزی کا ذمہ اللہ نے لیا. آپ نے نام سنا ہوگا واثق باللہ کا, سنا ہوا ہے؟ بولیے, نہیں سنا؟ یہ معتصم باللہ, یہ واثق باللہ, یہ وہ ظالم حکمران گزرے ہیں جن نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے تھے. لکھنے والا لکھتا ہے واثق باللہ کے بارے میں, یہ ظالم کی آنکھیں اتنی بڑی تھیں, لکھنے والا ہی لکھتا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا گر جاتا تھا, اتنی خوفناک اس کی آنکھیں تھیں. اور اس نے اپنے دربار کے سامنے 100 پردے لگائے تھے, ان کو کھولتا کھولتا ہی باہر آتا تھا, اور جب وہ پردے حرکت میں آتے تو اس کے وزرا کانپنے لگ جاتے. ہوا یہ, خیر اللہ حضور جلال کے فیصلے دیکھیے, جب یہ فوت ہوا ہے تو 2 دن تک کوئی وزیر اس کے پاس نہیں جا سکا, اس خوف سے کہ نہ جانے وہ خود نہیں باہر نکلا. تو جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب وہ واقعتاً کوئی مسئلہ ہو چکا ہوگا, تو جب گئے تو ان سب کے سامنے ایک چوہا آیا جس نے ان کے سامنے سب سے پہلے اس کی آنکھیں نکال کے لے گیا. لکھاری لکھتا ہے کہ واثق باللہ کے اولاد میں سے, یا اس کے بہن کا بیٹا تھا یا بھائی کا بیٹا, بچے بچے ہوتے ہیں اس لیے ان کو بچہ کہا جاتا, ان میں بچپن ہوتا ہے اور وہ باتیں کم ہی مانتے ہیں والدین کی, کچھ بڑے ہو کے سمجھ آتی ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا. اس نے ایک اتفاق سے چنے کا دانہ لیا اور اپنے نوز میں ڈالا اور وہ وہاں ہی رہ گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ بچوں کی فرسٹریشن کو والدین برداشت نہیں کر سکتے. بہت کوشش کی اس وقت, نہ جانے کون سے علاج کے طریقے تھے, وہ چنے کا دانہ نہیں نکلا. خیر ایک ایسے حاضر طبیب کو بلایا گیا, اس نے دھوپ میں اسے بٹھایا اور باتوں باتوں میں اپنے ساتھ اس کو ایسا لگایا, اور اچانک سے اسے کچھ کہا کہ تم نیچے دیکھو, اور اس کے پیچھے گردن کے قریب اس نے ایک لگائی. نتیجہ تن وہ چنا جو ہے اس کے نوز سے گرا, اوپر سے فلائی کر رہا تھا ایک پرندہ, جھکا اس نے منہ میں لیا اور خوراک بنا کے نکل گیا. کس کی خوراک, کہاں تھی, کیسے پہنچی, بندوبست کرنے والا کون ہے, نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین، جو تیری قسمت میں ہے تمہیں مل کے رہے گا خواہ دو پہاڑوں کے نیچے. وما لا نصیبک لا یصیبک، جو تیرے نصیب میں نہیں ہے وہ تمہیں کبھی بھی نہیں مل سکتا. ولو کان تحت الیدین، خواہ تیرے دونوں ہاتھوں میں کیوں نہ ہو. اس لیے اللہ عزوجل جلال پہ یہ تو ایمان ہونا چاہیے، میرا رب مجھے بھوکا نہیں مارے. مجھے یہ بتائیے کہ اللہ عزوجل جلال نے جو قرآن میں قصہ بیان کیا ہے سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا، جب وہ بھول گئے کہ میں نے مریم کو کھانا بھی دینا ہے، تو کیا خیال ہے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ بھی بھول گئے تھے، کفیل ہی بھولا تھا نا، اوف وہ میں نے تو مریم کو کچھ دیا ہی نہیں ہے. جب جا کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، بولیے نہیں لفظ وہ بولے جو قرآن نے کہے ہیں، بے موسمی پھل تھا. اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہتے ہیں کہ تم تو موسمی چیزوں کی محرومی کی شکایت کرتے ہو، میں تو وہ دینے والا ہوں جہاں تمہارا تصور نہیں ہے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا، میں سر زہدے، آپ کو بھی مصیبتیں مشکلات اور پریشانیاں تو آتی ہوں گی، لیکن آپ کے چہرے پہ کبھی کوئی اثرات نہیں دیکھے، آپ کے ظاہر بننا اور اتنے مضبوط بننے کا آخر راز کیا ہے، کچھ تو بتاؤ. تو انہوں نے چار جواب دیے. علمت، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے، بأن رزقی لن یأخذہ غیری فاطمئن قلبی لہ، مجھے یہ یقین ہے کہ میرا رزق مجھے ہی ملے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے لے ہی نہیں سکتی، میرا دل مطمئن رہتا ہے. وعلمت، اور مجھے اس بات پہ یقین ہو گیا ہے، لوگوں کو یقین نہیں ہے، بأن اللہ مطلع علی فاستحییت ان اقابلہ علی ناصیہ، مجھے یقین ہے کہ میرے ایک ایک پل پہ اللہ عزوجل مطلع ہے، میں حیا کرتا ہوں اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو میں اللہ کا سامنا کیسے کروں. وعلمت بأن عملي لن يقوم به غيري فاشتغلت به، مجھے یقین ہے کہ میرا کام مجھے ہی کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا. میں یہ نہیں کہہ سکتا بھائی آپ بہت اچھے ہو میرے دوست، کیا خیال ہے میں نا آج کچھ تھکا ہوا ہوں، آج ظہر کی رکھتے نا کافی ساری ہیں دس ہیں، تو آج آپ ذرا پڑھ دو میں تھکا ہوا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے ہی پڑھنی ہے، میں اپنے کام میں لگا رہتا ہوں. وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، مجھے یہ یقین ہے شاید لوگوں کو کہ موت کا شیر جوان ہے، کسی وقت بھی مجھے دبوچ سکتا ہے، اس لیے میں اس موت کی تیاری میں رہتا ہوں. یہ ہے میری زندگی کے راز کے چار زاویے، اس وجہ سے میں ہر وقت مطمئن رہتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم پیش کر رہے تھے کہ صدقہ یہ معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج ہے، فتنوں کا بھی علاج ہے. وَنَفْسِ ہی، انسان کے نفس کا فتنہ یہ ہے، یہ سیر نہیں ہوتا، اس کو جو بھی کچھ مل جائے کہتے ہیں کوئی بات نہیں بنے. بعض لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں جن میں کراسٹی کی عادت ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے کچھ کام نہیں ہو رہا، نہیں کام تو کر رہے ہیں، آپ دعا کرو اللہ اس میں برکت ڈال دے. وہ اتفاق سے بعض باتیں تو ویسے ہی کوئی کر دیتا ہے لیکن اس میں سبق نکلاتا ہے. سہیوال میں ایک استاد محترم تھے، تو مدیر صاحب تھوڑے سے زیادہ ہی سینسٹیو تھے جو ان کے مینیجر تھے، تو کہتے ہیں قاری صاحب کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. تو کہتے ہیں کیا کروں، پھر دیوار گرا دوں، پڑھانے تو بیٹھتا ہوں اور کیا کروں، آپ تبدیلی کیسے چاہتے ہیں. یہ جو ہے نا اللہ کے رحمتوں پر شکر بجا نہ لانا اور کسی چیز کو کنسیڈر کرنا ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر کرو، اور ساتھ آئندہ کے لیے پلاننگ کرو، اللہ سے اور مانگ لو، اس کے پاس اور نہیں ہے، اس کے خزانے ختم ہو گئے۔ لیکن نہ شکری اپنی زبان پہ نہ لاؤ، شکر کرو کہ اللہ تمہیں دین پر استعمال کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو نماز کی توفیق نہیں، کتنے لوگ ہیں جن نے کبھی کلمہ خیر اپنی زبان پہ جاری نہیں کیا۔ آپ کو اللہ نے دین کے لیے چنا ہے، اس سے بڑی رحمت اور اس سے بڑی اللہ تعالی کی فضل کی اور کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ وَوَلَدِهِ وَجَارِ، اولاد کا فتنہ، اولاد نہ ہو تو بے اولادی کا فتنہ ہے، لوگ تانے دیتے ہیں، یہ تو ہے ہی ایسی، یہ تو ہے ہی ایسا، بے نسب ہے، مقطوع النسل ہے۔ نتیجتاً لوگ اس تانے کو دور کرنے کے لیے کوئی بیچارہ کسی مٹی کو جا کے چاٹ رہا ہوتا ہے، اور کچھ اللہ کی بندی کہ اللہ عز و جلال نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے، وہ کبھی کسی قبر پہ جا کے مٹی چاٹ رہی ہے، کیا فائدہ؟ رب کے فیصلے پہ راضی ہونا یہی فتنوں سے دور انسان کو کرتا ہے۔ اولاد نہ ہو تو پھر بھی فتنہ تانوں کا، اور اگر اولاد ہو اور اس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، وہ نیک نہیں ہے، تو یہ اس سے بڑا فتنہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کرنا تو نہیں ان کو چاہیے، لیکن وہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ نعوذ باللہ من ذلک، میرے بیٹے کی میت میرے گھر کب آئے گی، مجھے سکون آئے گا، یہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا۔ وہ کتنے تنگ ہوں گے اپنی اولادوں سے، اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہ اولاد دے تو نیک اور صالح اولاد دے۔ وجاری ہی، پڑوس بھی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، جب پڑوسی نیک ہو تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر پڑوسی نہیں ہے، کسی بیچارے نے لوگوں کی برائیوں سے ڈرتے ہوئے اکیلے گھر بنا لیا ہے، تو یہ ایک ایسا شکار ہوتا ہے جس کو ہر شکاری شکار کرنے کے لیے ہر وقت تاک میں رہتا ہے، کب کوئی موقع بنے اور اس کو لوٹنے کی اپنی خواہش پوری کرے، خوف کا فتنہ۔ اور اگر پڑوسی ہے وہ سارا دن موسیقی سنتا ہے اور عکس اور حز و نش کی مجالس جو ہے وہ سجاتا ہے، اور یہ نیک انسان نمازی ہے، یہ اس سے بڑا فتنہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ دعا کی تو کیوں کی ہوگی؟ اللہم انی اعوذ بک من زوجۃ تشیبنی قبل المشیب، اللہ ایسی بیوی سے میں پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ اللہ کی بیوی تو نعمت ہوتی ہے، اور علماء تو قرآن کی آیت کے مطابق دو لفظ بولا کرتے ہیں جو نہ جانے کبھی پسند آتے ہیں کبھی نہیں بھی پسند آتے۔ قرآن کہتے ہیں نا، ہن لباس لکم انتم لباس لہن، مرد لباس ہے عورتوں کے، عورتیں لباس ہیں مردوں کے۔ تو جس نے 30-30 35-35 سال کی عورت شادی نہیں کروائی، اس کے تو اوپر لباس ہی نہیں ہے، تو بڑھنا انسان کی کیا عزت ہوتی ہے؟ اور وہ ہر وقت شیطان کے فتنے کے نرغے میں ہے۔ کیوں اللہ کے رسول نے دعا کی؟ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ فِتْنَة، اللہ مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جو میرے لیے فتنے کا باعث بن جائے۔ وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا، اور اللہ مجھے ایسا مال بھی نہیں چاہیے جو میرے لیے وبال جان بن جائے۔ یہ وبال ہے، حرام کا مال، سود کا مال، یہ غلط راستوں سے اخذ کیا گیا مال۔ لیکن اللہ ذوالجلال سننے والوں کو اور کہنے والوں کو اتنا حلال مال دے کہ زندگی میں یہ حرام کی سوچ بھی نہ سوچے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہی پڑھ لکھ جاتے ہیں، وہ قصہ نقل کرنے والا قصہ نقل کرتا ہے کہ ایک شخص نے ایک سیب چوری کیا اور بعد میں صدقہ کر دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، وہ سود تو کاروبار تو کرتا ہے لیکن صدقہ بہت کرتا ہے، وہ فلان جو چور ہے نا، ہے تو ڈکیت لیکن کسی غریب کو محروم نہیں کرتا۔ ان دونوں حقیقتوں کو سمجھیے، اصل بات کیا ہے؟ علماء یہ کہا کرتے تھے چور جو چوری کر کے لاتا تھا مال، اب ویسے وہ چور بھی ختم ہو گئے جو صدقہ کرنے والے ہیں، اور اس کی بھی وجہ ہے، یہ ڈکیت اور چور جب چوری کرتا تو بعد میں غریبوں کو دیتا، اصل میں یہ ان نیک لوگوں کا مال ہوتا چوری جس کی جاتی، جو انہوں نے رکھا ہی غریبوں کے لیے ہوتا تھا، تو وہ نہیں دے سکے، اللہ نے ان کے ذریعے دلا دی، پہنچ گیا۔ اب چور
چوری کر کے صدقہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو مال ہے یہ ہوتا ہی سود اور حرام کا ہے، تو وہ اس غریبوں کے پاس جائے گا کیسے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور بعض زیادہ ہی پڑھ لکھ جاتے ہیں، وہ سیب اس نے چوری کیا
اور آرام سے اس نے صدقہ کر دیا، اس کو کہا بھی کیا کیا؟ کہتے نیکی کی، نیکی کی، کہتے ایک سیب چوری کیا، میرے کھاتے میں ایک سیب کی چوری لکھی گئی، میں نے صدقہ کر دیا، والحسنۃ بعشر امثالہا، ایک چیز دو تو دس لکھی جائیں گی، دس سیبوں کی نیکی لکھی گئی، اور ایک ایک سے کٹ گیا، باقی نو سیب میرے لیے صدقہ بن گئے۔ تو مال کے حساب ہے، اس کو کہا سنو، حدیث یہ کہتی ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ولا صدقۃ من غلول، اور جو فراڈ سے حاصل کیا گیا مال ہے، دھوکے کا مال ہے، وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ تم نے جو چوری کی وہ تو تمہارے کھاتے میں چوری لکھی گئی، جو تم نے صدقہ کیا وہ قبول نہیں ہوا، چوری ہی رہ گئی ہے، یہ نو سیب کہاں سے آ گئے؟ تو کچھ لوگ اس طرح کی بھی کیلکولیشنز کرتے ہیں، پھر کیا ہوا اگر سود کا مال آ گیا، میں عمرہ کر لوں گا۔ ارے بھائی، جو پالی پانی ہو اس کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی ویسے سوچا نہیں، آج دیکھیں بیت اللہ ہے نا، اللہ کا گھر ہے، ایک ہے حتیم کی جگہ، سنا آپ نے نا، اس کو کہتے ہیں ہجر اسماعیل، یہ حتیم کی جگہ، یہ پہلے بیت اللہ یہاں تک تھا، یہ تعمیر کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ یعنی ان کی دیکھیے سوچ کیسی ہے، حالانکہ کون تھے وہ؟ مشرک، کہتے ہیں جی ہمارا حلال مال ختم ہو گیا، اس لیے باقی بنایا نہیں ہے، حالانکہ مشرک تھے وہ، کہتے تھے ہمارا مال حلال ختم ہو گیا، مال تم کے پاس تھا، حلال مال ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم نے پورا نہیں کرنا۔ اور یہاں میں دو فائدے لینا چاہتا ہوں اس قصے سے، مشرک ہونے کے باوجود انہوں نے یہ سوچ بنائی کہ اللہ کے گھر پہ حرام ماننے لگانا، اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا، جو بہت بڑا سبق ہے آج امت کے لیے، ان فتنے باز لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں بس دین میرے ہاتھ میں ہی ہے، مجھ سے بڑا کوئی دیندار نہیں ہے، اور امت کو وہ جھونک دیتے ہیں مصیبتوں میں۔ آپ نے فرمایا یا عائشہ لولا قومك حديث عهد بالإيمان لبنيت الكعب على قواعد إبراهيم، عائشة رضی اللہ عنہ، اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی میں بیت اللہ کو گرا دیتا اور ان بنیادوں پہ دوبارہ تعمیر کرتا جن بنیادوں پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا، یعنی حتیم کی جگہ کو بھی شامل کرتا، لیکن میں اس لیے نہیں گراتا، لوگ کہیں گے یہ اچھا پیغمبر آیا اس نے تو بیت اللہ گرا دیا۔ فتنے سے بچتے ہوئے اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا، یہ دانش ہے۔ آج جذباتی لوگ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں فلاں جو ہے نا وہاں ایک دربار بنا ہوا ہے، بس میں مرتا ہوں تو مر جاؤں، میں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ دعوت دیں، اچھے طریقے اختیار کریں، آپ اگر اپنے آپ کو مار لیں گے تو آپ کہیں گے کہ آپ کی بخشش ہو جائے گی؟ یہ جہاد کا تعلق کافروں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، کیا مسلمان اٹھ کے مسلمانوں کو مارے؟ یہ مینٹیلٹی ہی غلط ہے، یہی فساد کی جڑ ہے، کہ آپ اپنے آپ کو پیغمبر کے درجے میں کبھی لے جاتے ہیں، کبھی رب بنا لیتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں بس اسلام مجھ پہ ہی اترا ہے اور میں نے اسے پورا کرنا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کتاب و سنت کی روشنی میں تصرف کریں، کتاب و سنت سے دور ہو کے تصرف نہ کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیت اللہ کو گرایا؟ کیوں نہیں گرایا؟ ان سے بڑھ کے متقی کون تھا؟ آج بھی حتیم اسی طرح. اللہ حضر جلال کے پیارے پیغمبر نے سچ فرمایا کہ صدقہ فتنوں کا علاج ہے. اللہ حضر جلال ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. یہ گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے. انسان کے جتنے بھی گناہ ہوں، صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں آپ کو خیر کے دروازوں کی خبر نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور حدیث کے آخر میں کیا ہے؟ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ انسان کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، رات کی طریقے میں نماز پڑھنا یہ خیر کا بہت بڑا دروازہ ہے. جس طرح یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کے غضب سے بھی بچانے والا ایک خوبصورت کام ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے. الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اللہ ذوالجلال کے غضب کو صدقہ اور انفاق ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور فرمایا وتدفع میتۃ السوء، اللہ ذوالجلال اسے بری موت سے بچا لیتے. مرنے کے بعد انسان کی قبر کا معاملہ آتا ہے، یہ قبر کی گرمی کو بھی ٹھنڈا کرنے والا کام ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، قبر والے جو قبر میں ہوتے ہیں، قبر کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ یہ صدقہ بنتا ہے. وانما يستظل المؤمن يوم القيامه في ظل صدقتي، جس دن کوئی سائبان نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے علاوہ، اللہ عزوجل جلال مومن کے صدقے کو بھی امبریلا اور سائبان بنا دے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب ظاہر ہے قیامت کو آنا ہے تو وہاں نیکیوں کی ضرورت ہے. یہ صدقہ جو معمولی سا صدقہ ہے، یہ قیامت کے دن پہاڑ بن جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرہ، جو ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے. آج مہنگی سے مہنگی کھجور کتنے روپے کی آئے گی؟ ایک کھجور اگر خریدنی ہو، کیا جی بہت اچھی پیکنگ اگر کروا لیں تو 20 روپے ہو جائے. آج 20 روپے سے بچہ راضی نہیں ہوتا. میں نے ویسے کہہ دیا، ہو سکتا ہے ہوتے ہوں بھائی، 20 روپے کیا قیمت ہے اس کی؟ اس کی کیا قیمت ہے؟ آج کل تو قیمت نہیں رہی، پہلے بہت قیمت تھی. اتفاق سے میں 2 دن پہلے شیخ مختار شنقیتی جو ہے اس وقت مدینے بہت بڑے عالم، ان کی بات سن رہا تھا کہ ہمارے باپ عمرہ کرنے گئے اور پیدل گئے، اور آپ کو پتا ہے سواری پہ جانے سے تو خرچ کم ہوگا، پیدل تو تھکاوٹ بھی ہوگی، کچھ کھانا بھی پڑے گا. کہتے ہیں مدینے سے مکہ گئے، عمرہ کر کے آئے، اور پورے عمرے پہ صرف 2 ریال خرچ ہوئے. کتنے؟ اور آپ علم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین کا قصہ بھی آپ نے شاید سنا ہو. ابن رجب حنبلی کی کتاب جب انہوں نے القواعد الفقہیہ پہ پڑھی، کہتے ہیں کہ میں اور میرے 4 ساتھی تھے جب ہم نے شیخ عبد الرحمن السعدی سے پڑھنا شروع کیا. وہ کافی مشکل کتاب ہے، لیکن ہے کمال کی کتاب جو انسان پڑھ لیتا ہے. وہ زندگی میں کسی بات میں اس کو جھول نہیں رہتی، اصولوں کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں اکیلا رہ گیا، میں اکیلا رہ گیا، میں نے خیر کتاب مکمل کی، جس دن کتاب مکمل کی تو میرے استاد نے مجھے ایک چیز دی، میں نے پوچھا یہ کیا ہے، کہتے ہیں اس کو تفاح کہتے ہیں، سیب کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سیب دیکھا تھا، تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد محترم اس کو کیسے کھانا ہے؟ تو انہوں نے مجھے مسکراتے ہوئے کہا، رحل بیت، جاؤ گھر اس کو لے جاؤ کلی زوجتک، اور اپنی بیوی سے کہنا جی بھی سکینت گپتے آہاں اور تأکلہ۔ میں نے کہا اس کو پکا کے کھانا ہے؟ کہا نہیں، جا کے بس بیوی سے کہنا چھری لاؤ اور کاٹ کے دونوں کھا لینا۔ شیخ طالب محمد بن صالح الحسینی کہ ابھی چند سالوں میں فوت ہوئے ہیں، جب یہ پڑھتے تھے تو انہوں نے اس کتاب کو مکمل کرنے پہ پہلی مرتبہ سیر دیکھا۔ اور آج اللہ کی رحمت دیکھیے کتنی نعمتیں ہیں، اتنے انسان نہیں سیب کھاتے جتنے پہاڑی علاقوں میں اونٹ سیب کھاتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کا ایک فیصلہ ہے۔ اس علاقے میں سیب ہوتے ہیں، آپ کے اس علاقے میں بیر ہوتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ دیکھیے، پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، انرجی ویسٹ ہوتی ہے، اللہ عز و جلال نے فیصلہ کیا کیا، کافی محنت کرنے والے ہو چلو سیب کھاؤ، اور اس علاقے کے لوگ تم اتنا ہی کام کرتے ہو بس بیر کھاؤ۔ یہ ہر جگہ کا ایک جو نا وہ ٹرینڈ بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اللہ حضور جلال سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اس نظام کو سمجھنے کے میں توفیق دے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہو، دیکھیں یہ باتیں بہت معمولی ہیں لیکن کبھی غور کریں، ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، صبح کی نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مسجد کے اندر 20 لائٹیں ہیں، 20 کے 20 جلا دو، اور منتظم بھی امیر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے تمہیں بل آتا ہے؟ نہیں میرے بھائی مجھے نہیں آتا، لیکن ہم کہتے ہیں آپ کا پیسہ اچھی جگہ پہ لگ جائے، آپ ایک لائٹ جلا لیں۔ بھی اللہ نے نمازیں یہ رات کو کیوں رکھی ہیں؟ ظہر عصر کی نماز پہ اگر آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ کو رونا آتا ہے تو آپ نہیں رو سکتے، دائیں رائٹ لیفٹ لوگ کھڑے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اللہ نے 3 نمازیں 2 نمازیں رات میں رکھی ہیں، میرے بندے رو لو، جتنا تم منہ تمہارا بگڑے گا تم مجھے اتنا ہی پیارا لگو گے۔ اور آپ نے دیکھا ہے لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، شاید کہیں پڑھا ہی ہوگا انہوں نے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے دنیا کی کوئی طاقت اتنا پیار اپنے بیٹے سے نہیں کر سکتی، یہ 70 مائیں کیا 700 بھی ہو جائے تو اللہ عز و جلال کی جو رحمت اپنے نیک بندے کے ساتھ ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور بعض چیزیں آپ لوگ پنجابی سمجھتے ہیں، آپ ہاں پرانے لوگ چونکہ وہ پنجابی کے بڑے ماہر تھے نا، تو کہتے تھے اللہ کے یہ فیصلے ہیں، بچہ جب روتا ہے نا تو معمولی سے اس کی ہونٹ تھوڑے سے اگر نیچے ہو جائے نا، ماں ہو یا باپ ہو جتنے بھی اصول پسند ہو، کہتے ہیں اب تو اس کو چپ کرواؤ، بعد میں دیکھیں گے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کی بات مان لیتے ہیں۔ تو وہ پرانے بزرگ جو ہیں وہ سمجھاتے سمجھاتے کہا کرتے تھے کہ جب انسان اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوتے جدو اندیاں بلیاں تلیاں ہو جان، تے اکھاں گلیاں ہو جان، اللہ کہندا جا تینوں معاف کیتا۔ یہ رات کی نماز کا ایک راز ہے، سلی سے پڑھو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمیں ایک مصیبت نہیں آ گئی ہے بھی، اگر لائٹ نہ ہوئی تمہاری تو پکچر ہی نہیں آ رہی، ایک نیا فتنہ آ گیا۔ یہ اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں اور آپ کو یہ ابھی جو ہے احساس باقی ہے کہ لوگوں کے سامنے پکچر جائے، کربوں کے فرشتوں کے سامنے تمہاری تعریف اللہ آسمانوں پہ کر رہے ہیں، اور آپ کو پھر یہی تڑپ ہے کہ وہ تعریف کرے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ اس مزاج کو سمجھیے، آپ نماز پڑھتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے آپ کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، جو آپ نفل پڑھتے ہیں اکیلا، آپ فرض پڑھتے ہیں تو 27 نمازوں کا ثواب ہے، لیکن حدیث کہتی ہے صلاۃ الرجل حیث لا یراہ الناس تعدل ب25 صلاۃ، جو اکیلا کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے لوگ نہیں دیکھ رہے، 25 گنا اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔
25 گنا زیادہ ہے. اور یہاں بات آئی ہے تو میں والدین کے لیے ایک پیغام دے دوں. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید جو مسجد میں جائے گا اس کو ہی 27 گنے نماز کا ثواب ملتا ہے. خوش ہو جائیے, حدیث سنیے, من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ, جو ماں اپنے بچے کو اٹھا کے مسجد بھیجتی ہے, حدیث کہتی ہے جو خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا عمل کرنے والے کو ملتا ہے. بچے کو اٹھا کے اپنے مسجد میں بھجوایا, اس کو بھی 27 نمازوں کا ثواب ملا جو اس نے نماز کے با جماعت پڑھی ہے. آپ کو گھر بیٹھے بھی 27 نمازوں کا اجر ملے گا, محروم نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہم پیش کر رہے تھے کہ اللہ حضر جلال کا یہ انعام ہے, کھجور جتنا صدقہ کرے. کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا جی فلان جگہ پہ رکھ دو, اچھا جی اس کو ایک غلہ بنایا ہوا ہے اس کو رکھ اس میں ڈال دو, اچھا جی اس کو انولپ میں ڈال کے کسی تک پہنچا دو. حدیث کہتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَضَعُهُ فِي يَمِينِ, آپ جو بھی صدقہ کرتے ہیں وہ اللہ حضر جلال کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے. ثُمَّ يُرَبِّيهَا, پھر اللہ اس کو پالتے ہیں, اتنا اس کو پالتے ہیں قیامت کا دن ہوگا. صحیح بخاری کی 1410 نمبر روایت اور صحیح مسلم کی 1014 نمبر روایت, یہ ایسی کمال کی روایت ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ قیامت کو یہ کھجور جتنا صدقہ ایک پہاڑ بن کے نام اعمال میں آئے گا. بندہ پوچھے گا یہ کیا, اللہ جواب دیں گے یہ تیرا کھجور جتنا صدقہ ہے جو ہم نے پہاڑ بنا دیا ہے. ویسے اگر جتنے بھی پروجیکٹ آپ نے ڈیل کیے ہوں گے کبھی کھجور پہاڑ بنی؟ اسی لیے یحیی بن معاذ کہتے تھے دنیا میں دانے تو بہت ہیں, حب دانے تو بہت ہیں, لیکن صدقے کے دانے کا کمال یہ ہے یہ دانہ لیکن بن جائے گا پہاڑ. کب؟ جب آپ نے اللہ کی راہ میں اسے پیش کر دیا. اللہ حضر جلال ان سب باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قصہ صحابہ سے شیئر کیا اور یہ صحیح مسلم کی 2984 نمبر روایت ہے. میری خواہش ہے کہ اگر کوئی زمیندار ہے لینڈ لارڈ ہے تو اس قصے کو ضرور پڑھے ایک مرتبہ. قصہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بس جی یہ سارے انعامات تو صحابہ کے لیے تھے, چھوڑے جی صحابہ کی زندگیاں تو الگ تھی, ہم تو نہیں نا صحابی بن سکتے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ صحابی نہیں بن سکتے, لیکن آپ صحابہ کے نقش قدم پہ ضرور چل سکتے ہیں. لیکن وہ اللہ جو صحابہ کرام کو یہ سارے انعامات دینے والے تھے وہ حی اللہ یموت ہے, وہ بھی زندہ ہے. اور قصہ کیا ہے؟ بینما رجل یمشی بفلات من الارض, ایک آدمی چٹیل میدان میں چل رہا تھا, فسمع صوتا فی السحابہ, اچانک سے بادل سے آواز آئی, اسقی حدیقۃ فلان, فلان کے باغ کو سیراب کر دو. اس نے دائیں دیکھا اس نے بائیں دیکھا, بندہ کو نظر نہیں آیا, بادل سے آواز آئی. ادھر آواز آئی ادھر کیا ہوا؟ تتنحى ذلك السحاب, وہ بادل کا ٹکڑا حرکت میں آ گیا. تأفرغ ماءه في حرة, اور چلتے چلتے کالے پتھروں پہ برسنے لگ گیا. سبحان اللہ. فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعب ذلك الماء كله, هو پتھر, اور وہاں سے اللہ کے حکم سے پانی کے جمع ہو کے ایک خالی کی شکل میں پانی چلنا شروع ہو گیا. اگر زمیندار ہیں تو بیٹھے ہیں تو علم ہوگا کہ پانی کو لانے کے کتنے مسائل ہیں زمین کے طرف, اور خالی بنانے کے کیا مسائل, اور پتھر میں کس نے بنایا؟ فتتبع الماء, اس نے پانی کا پیچھا کیا. جب وہ پانی کا پیچھا کرتا ہے فإذا راجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته دیکھتا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہے اور پانی اس کے پاس پہنچا ہے، وہ اپنی کدال اور کسی سے پانی جو ہے وہ اپنے باغ کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ یہ کون سا بندہ ہے۔ بادلوں سے آواز آئی، بادل حرکت میں آیا، بارش برسی، خود بخود پانی جمع ہوا اور پتھروں میں کھالی بنی اور پانی اس کے باغ تک آ گیا ہے اور آگے نہیں گیا اور یہ باغ میں لے جا رہا ہے۔ پوچھتا ہے، یا عبد اللہ ما اسمک، کیا نام ہے تیرا؟ وہ پوچھتا ہے، لم تسألونی عن اسمی، آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ قال انی سمعت صوتا فی السحاب الذی هذا ماء، میں نے نام سنا ہے، ایک آواز سنی ہے بادلوں سے، جن بادلوں کا یہ پانی ہے جو آپ باغ میں لے جا رہے ہو، یہ بتاؤ فما تصنعوا فيها، تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا، اما اذا قلت هذا، اگر تم نے پوچھ لیا ہے تو سنیے، فانی انظر الى ما يخرج منها، جب بھی باغ کا پھل ملتا ہے، فاتصدق بثلثي، میں اس کے تین حصے کرتا ہوں، سب سے پہلے تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، آکل وعیالی ثلثا، اور ایک حصہ اپنے بچوں اور بیوی بی کے لیے لے جاتا ہوں اور اپنے اہل عیال کے لیے، وارد فیہا ثلثا، اور ایک حصہ میں اس باغ کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کرتا ہوں، لیکن تین حصوں میں سب سے پہلا حصہ میں کیا کرتا ہوں؟ صدقہ کرتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر صحیح مسلم کی روایت جس کو امت نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، اگر آج ہم میں سے بھی کوئی اتنا یقین کر لے تو یہ بادل اس طرح بارشیں برسا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا یقین نہیں رہا، ہمارا ایمان نہیں رہا، ہمیں اللہ ایمان اور یقین دے دے، جس کے نتیجے میں اللہ عز و جلال کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم تو جب بھی کوئی بات آئے تو ہمیں تو حساب و کتاب چیک کرنے پڑتے ہیں، گننا پڑتا ہے، اور حدیث کہتی ہے، لا تعی فیعی اللہ علیک، اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کو گنو مت دیتے وقت، تم بھی گن کے دو گے تو اللہ بھی پھر گن کے ہی دیں گے، آپ اگر گن کے نہیں دو گے تو اللہ عز و جلال بھی اتنا دیں گے جتنا آپ کی سوچ نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں پہ قسم اٹھائی، تین چیزوں پہ قسم، اور فرمایا، ثلاث اقسم علیہن، میں تین چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں، پہلی بات، ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی قسم جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، ولا عفا رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله عزا فاعفوا يزدكم الله عزا، جو شخص مظلوم ہو اس پہ ظلم ہوا ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، اللہ عز و جلال اس کی عزت کو اور بلند کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، وما تواضع احد لله الا رفعه الله، جو جتنی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ عز و جلال اتنا ہی اسے بلند کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم اس بات پہ، ولا فتح رجل على نفسه باب مساله الا فتح الله عليه باب فقر، جتنا انسان لوگوں کے سامنے کشکول گدائی لے کے جاتا ہے اللہ اتنے ہی فقیری کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک لفظ آ گیا ہے جو میرے اور آپ کے لیے بہت ہی مبارک لفظ ثابت ہوگا، میں تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو جتنی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے اتنی ہی بلندی عطا کرتے ہیں۔ تواضع کیا ہے؟ خصوصاً علم والوں کو یہ بار بار سننا پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، تواضع کا مطلب ہے عجز و انکساری، تواضع کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا اور لوگوں کو حقیر نہ سمجھنا اور کہنا یہ مجھ سے اچھا ہے۔ اعجاب جو ہے انسان یہ کہے کہ میرے جیسا ہے ہی کون، یہ بہت بڑی بربادی ہے، بہت بڑی بربادی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جس درخت پہ جتنا زیادہ پھل لگا ہوتا ہے اس کی ٹہنیاں اتنی ہی زیادہ جھکی ہوتی ہے. اس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے نا, جتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ متواضع ہوتا ہے. اس کے اندر انا اور تکبر اور اس طرح کی مذموم صفات نہیں ہوتی. اور آپ کو پتا ہے کہ جتنی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوں لوگ پھل آسانی سے توڑ لیتے ہیں, تو جس کے اندر جتنی تواضع ہوگی اس کا کسب فیض بھی آسان ہو جائے گا, لوگ اس سے فائدہ زیادہ لیتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں 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 لو, وہ اپنی پاپولیرٹی پہ ہی گمان اور غرور کرتے ہیں, پاپولر بننا چاہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں پاپولر کو؟ آپ نے پاپولر کا درخت بھی دیکھا ہوگا, اس پہ کیا آم لگتے ہیں؟ اور آج زراعت سے تعلق رکھنے والے کہتے ہیں کہ جہاں پاپولر لگ جائے اس کے قریب کوئی چیز ہوتی بھی نہیں ہے. تو یہ پاپولر جو بننا چاہتا ہے اس کو پھل تو کیا لگنا ہے, یہ اپنے آپ کو ہر پھل سے محروم بھی کر دیتا. کن کشجرا یرمى الیہ الاحجار وترمی الیہم الاسنار, درخت بننا چاہیے ایسا درخت جس کو نادان بچے اور بعض تیس تیس سالہ بچے بھی پتھر مارتے ہیں بیر کھانے کے لیے. اللہ کے بندو, اور میں کبھی دیکھتا ہوں, یقین مانو, بیٹھے ہیں ٹرالی گزر رہی ہے گنا جا رہا ہے, یعنی گنتی کے 10 روپے کے گنے کے پیچھے جان کی بازی کے لیے تیار ہو جاتے. اتنا ترس آتا ہے کہ یار گاڑی کھڑی کرو, میں اس کی منت کروں کہ مجھ سے 100 روپیہ لے لو, یہ چوری نہ کرو. یعنی انسان کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے. ایک گنے کے پیچھے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ لٹک رہا ہے, جھول رہا ہے. اب وہ بھی گنے والوں کو بھی اللہ ہدایت دے, انہوں نے ایک اوپر بٹھایا ہوتا ہے وہ لمبی سی ایک چھڑی دے کے, وہ بسا اوقات گنا تو نہیں ملتا, کوئی اور مل جاتا ہے. کیا فائدہ ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع سکھائی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب کسی نے بیر اتارنے ہو تو کیا کرتا ہے؟ پہلے تو کوشش کرے گا اس کو ہلانے کی, حرکت دینے کی. وہ ایک دو بیچارے کھڑے ہوتے ہیں, گر جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں بات نہیں بنی, یہ پتھر پکڑ اور یہ پکڑ. جب دیکھتے ہیں کوئی پتھر نہیں بچا تو جوتی اتار لیتے ہیں. اور درخت کو اللہ نے کیسی سمجھ دی ہے, وہ بیر کہتا ہے چلو تم نے تو میرے ساتھ مسافہ کیا نہیں کہ کانٹے لگیں گے, چلو تمہاری جوتی میرے پاس آئی تو تھوڑی دیر میں اس سے معانکہ کر لیتا ہوں, چلو ملنا ہی ہے نا. وہ کچھ دیر تو اپنے پاس جوتی رکھتا ہے, آخر چھوڑ دیتا ہے. اور مارتے پتھر ہیں ہم اور جوتیاں مارتے ہیں کیا لینے کے لیے؟ وہ جواب میں نہ پتھر مارتے نہ جوتی, کہتے ہیں لو اتنی چیز نہ دیر اتنا لے لو بھائی. آپ کو بھی ایسا ہونا چاہیے, لوگ آپ کو پتھر ماریں آپ کو دعائیں دینی چاہیے. کون کشا جاوا یرمى الیہ الاحجار وترمی الیہم الاسمار, پر ایسے درخت بنو جس کو پتھر مارے جائیں اور وہ آگے سے پھل پھینکتا ہے. اللہ عزوجلال ایسی صلاحیتیں ہر ایک کو نصیب فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اور مسلمانوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ اللہ عزوجلال کے فرشتے آسمان دنیا پہ آتے ہیں, ما طلعت الشمس قط الا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان اهل الارض الا الثقلين يا ايها الناس هلموا الى ربكم فانما قل وكفى خير مما كسر والها. سلسله صحيحه کی روایت ہے, ادھر سے سورج نکلتا ہے ادھر سے دو فرشتوں کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے, وہ اعلان یہ کرتے رہتے ہیں ان لوگوں, وہ مال جو تمہیں کافی ہو جائے, تمہاری ضرورتیں پوری کرے, حلال کا ہو خواہ تھوڑا ہو, وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو, تمہاری ضرورتیں پوری نہ کرے اور ہو بھی حرام کا. یہ سارا دن فرشتے جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں اور ساتھ کیا کہتے ہیں, ہلمو الی ربکم, اے اپنے رب کی طرف آ جاؤ, یہ رب تمہیں جو حلال دے گا اس میں بہت برکت ہوگی. اتنی پیاری روایت ہے کہ خواہ حلال مال تھوڑا ہے اس میں برکت ہوگی.
ویسے آپ نے کبھی چیک کیا ہے کہ پچھلی قربانی پہ کتنے جانور ذبح ہوئے؟ بولے جی، یہ جو گائے جو ہوتی ہے بھینس، یہ سال میں کتنی مرتبہ بچے دیتی؟ ہاں، اور بھیڑ بکری، اور اس کے مقابلے میں جو بچ ہے اس کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ آٹھ آٹھ دس دس ہوتے ہیں، لیکن کبھی نظر آیا؟ کروڑوں جانور حلال کے ہیں جو کھانے والے ہیں، ایک سال میں ختم ہو جاتے ہیں، اگلے سال اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے کتے کتنے دیکھے ہیں دنیا؟ وہ دیکھے ہیں کہ ہزار کتوں کی جو نا وہ ایک ٹیم آ رہی ہو، بس اب لاہوریوں کو چھوڑنا نہیں ہے ہم نے، ایسا کبھی نہیں ہوا، اور اللہ عز و جلال آپ کی حفاظت فرمائے. ویسے تو نہیں آتے کچھ لوگ، ٹیم تو نہیں، ٹیم کے چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کے مختلف جگہوں پہ لے جاتے ہیں، اطلاعات ہیں اللہ نہ جانے وہ سچی ہیں کہ جھوٹی، لیکن گزارش میں یہ ضرور کروں گا کہ اپنے کھانے کو، گھر میں کھانے کو آپ پریورٹی دیا کریں، اور کوشش یہ کیا کریں اگر یہ میری بات پہنچتی ہے میری کسی ماں اور بہن کو اور بیٹی کو، اس کی خواہش ہونی چاہیے جو سلف کی خواہش تھی کہ میرا خامد، میرا بھائی، اور اسی طرح میرا بیٹا اور میرا باپ جو بھی نماز پڑھے گا، جو بھی نیکی کرے گا، میں اگر کھانا پکا کے اپنے ہاتھ سے دوں گی تو اس کی ساری نیکیوں میں شریک ہو جاؤں گی. کوئی حرج نہیں ہے ہوٹل میں کھانے کا، جائز ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان مختلف جگہوں کے کھانوں نے بہت گھر برباد بھی کی ہے. کیسے؟ جب بیوی ایک معمولی سی کو بات کرتی ہے ناراضگی کی، کہتا ہے پھر کیا ہوا، کھانا نہیں دے گی نا، میں آرام سے کے ایف سی کھا لوں. یہ مصیبت ہے. ادھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح کھانا بناتی ہیں، کس طرح غار حرا پہ پہنچتی ہیں اللہ کے رسول کے پیچھے، اور 40 سال کی عمر میں تو ان کی شادی ہوئی تھی، اللہ کے رسول کی عمر 25 سال تھی، اور جب وحی آئی ہے تو اللہ کے رسول کی عمر 40 سال تھی، تو سیدہ خدیجہ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 55 سال. عورت کھانا پکائے اور کھانا پکا کے پہاڑ پہ چڑھے. اب تھوڑا سا تصورات میں جائیے غار حرا میں. ویسے یہ الگ بات ہے کہ غار حرا پہ چڑھنا کوئی سنت نہیں ہے، لوگ چڑھتے ہیں، جوانوں کی جوانی رہ جاتی ہے وہاں. ادھر سے سیدہ خدیجہ کھانا پکا کے برتن میں ڈال کے رخت سفر باندھتی ہیں، جبریل فضاؤں میں تیرتے ہوئے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ہذی خدیجہ قد اتت کا، اللہ کے پیارے پیغمبر یہ خدیجہ آ رہی ہے، معها اناء، اس کے پاس ایک برتن ہے، فیہ ادام او طعام او شراب، اس میں کھانا پینا بھی ہے، سالن بھی ہے، کوئی ٹیفن ٹائپ ہوگا، یہ برتن ہے. اگلی بات، فاذا اتت کا، جب وہ غار حرا پہنچ جائے تو پھر تین خوشخبریاں دے دینا، فقر علیہ السلام من ربها، سیدہ خدیجہ سے کہنا خدیجہ تجھے تیرا رب سلام کہتا ہے، ومنی، میں سرتاج ملائک ہوں، جبریل ہوں، اسے کہنا جبریل بھی تجھے سلام کہتا ہے، وبشرها ببیت فی الجنہ من قصب لا نصب فیہ ولا صخب، اور اس کو خوشخبری دے دینا خدیجہ تیرا جنت میں گھر ایسا بنایا ہے جس میں نہ تمہیں کبھی تھکاوٹ ہوگی، نہ تمہیں کبھی سر درد ہوگی، اور نہ ہی سر چکرائے گا. یہ دونوں کس بات کی نشانیاں ہیں؟ جب انسان چڑھتا ہے تو اس کا سر بھی چکراتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، شور محسوس ہوتا ہے. فرمایا خوش ہو جاؤ جنت میں ایسے گھر کے کہ جس میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت اس حدیث کو جو صحیح بخاری کی ہے اپنی زندگی کے لیے حرز جان بنا لے، کیا اس کے لیے اللہ عز و جلال مہمانیاں تیار نہیں کریں گے؟ اپنے ماحول کو چینج کرو، اپنے آپ کو اللہ کے قریب لے جانے کی پلاننگ کرو. یہ پلاننگ نہیں ہے، کہ کھانا پکانے سے تھکاوٹ ہوگی، نہیں، یہی تو سمجھ سمجھ کی بات ہے۔ نیکی کرنے سے انسان کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اللہ عز و جلال جب انسان نیکی کے لیے اعضاء کو استعمال کرتا ہے تو ان اعضاء میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ تجربہ کر لیں، آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، آپ تجربہ کریں کہ جو تازگی آپ کے جسم میں آئے گی، آپ کو دنیا کی کوئی خوراک کھانے سے اتنی تازگی نہیں آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں صحابہ کرام کو انفاق اور اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بتائی ہے، وہاں اس کے آداب بیان کیے ہیں۔ میں ذرا اختصار سے ان کو مکمل کرنا چاہوں گا آج کی مجلس میں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ نیت کو خالص کریں۔ اگر بھائی کو لکھنے والے ہیں، تھوڑا سا اس کو ترتیب سے جلدی کر لیجئے، جب تک اخلاص نہیں صدقہ قبول نہیں۔ دوسرا ادب، ریاکاری سے بچنے کی پوری کوشش کریں، بار بار ذہن میں لائیں اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تو قبول کر لینا، اللہم لا سمعۃ ولا ریا، اللہ دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ ریاکاری کے لیے نہیں، صرف تیری رضا کے لیے۔ اور کوشش کریں خفیہ صدقہ دے، لیکن یاد رکھنا بسا اوقات خفیہ صدقہ افضل ہوتا ہے اور بسا اوقات ظاہری صدقہ افضل ہوتا ہے۔ کب؟ جب آپ کے صدقہ دینے سے باقی لوگ بھی تیار ہوں، تو پھر ظاہر صدقہ دینا افضل ہوتا ہے۔ اور خفیہ صدقہ دے، کسی کو پتا ہی نہ چلے۔ چوتھی بات، پسندیدہ چیز اللہ کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ اور پانچواں ادب، حلال مال کا صدقہ ہی اللہ عز و جلال قبول کرتے ہیں۔ اور چھٹی بات جو بہت ضروری ہے، جذباتی نہ ہوئیے، دین اتنا پولائٹ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنا پیارا دین بتایا ہے، کسی پہ زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ حدیث کہتی ہے افضل الصدقہ ما ترک غنا، خیر الصدقہ عن ظہر غنا، سب سے بہترین صدقہ ہے جو غنا کو چھوڑے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ صدقہ دیتے وقت یہ بھی دیکھیے کہ آپ نے سارا صدقہ دے دیا تو آپ کے بچے لوگوں سے مانگنا تو نہیں شروع کر دیں گے۔ سوچیے، آپ کے گھر کے اخراجات آپ کے پاس ہونے چاہیے، آپ لوگوں کی فقیر اور مسکری دور کریں گے، آپ کو بہت اجر ملے گا، لیکن آپ ان کو تو مال دے دیں اور اپنے بچوں کو فقیر بنا لیں، وہ مانگنا شروع کر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جذباتی نہ ہوئیے، عن ظہر غنا، آپ کے پاس بھی کچھ ہونا چاہیے۔ شریعت طلب کیا کرتی ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ کے قرب کی بات کرنی چاہیے، اور وہ قرآن و سنت کی روشنی میں آداب اختیار کرنے سے ملتی ہے، جذباتی ہونے سے نہیں۔ ساتواں جو ادب ہے، قریبی رشتہ داروں کو پہلے ترجیح دیجئے۔ آپ کی اولین ترجیح پہلے رشتہ دار ہونے چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ ذی الرحم علی ذی الرحم صدقۃ وصلہ۔ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار پر اگر صدقہ کرتا ہے، جو ایسا انسان ہے جس کے پاس ضروریات پوری نہیں ہو رہی، یہاں صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، دو اجر ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ آپ صدقے میں سب سے پہلے رشتہ داروں کو ترجیح دیں۔ آٹھواں ادب، سبقت لے جانے کی کوشش کی جائے۔ سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ ایک دن کہتے ہیں آج تو میں نے سبقت لے جانی ہے، آدھا مال گھر سے اٹھایا اور اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، جب وہ آدھا مال سیدنا عمر نے پیش کیا، سیدنا ابو بکر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا، ہاں یہ بتاؤ، ما ابقیت لأہلک، عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ قلت مثل، جتنا لایا ہوں اتنا ہی گھر ہے۔ سیدنا ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر یہ بتاؤ، ما ابقیت لأہلک، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہتے ہیں، ابقیت لہم اللہ ورسولہ،
میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی ہے، کچھ نہیں چھوڑا. اس دن پھر عمر نے کہا تھا واللہ لا اسبقه الى شيء ابدا، اللہ کی قسم میں عمر سے میں ابو بکر سے سبقت نہیں لے جا سکتا. تو سبقت لے جانا چاہیے، جب بھی نیکی کی بات ہو سب سے پہلے آپ پیش کرنے والے ہوں تاکہ السابقون الاولون میں آپ کا نام آ جائے. نواں ادب جو ہے موت سے پہلے پہلے انسان کو خرچ کرنا چاہیے. جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی لمبی دعائیں ہوتی ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں بھی ایسی دعا کرنی چاہیے. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، آپ خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد رکھیں، غم کی حالت میں اللہ تمہیں نہیں بھلائیں گے. صحت کی حالت میں صدقہ کیجئے، اور قرآن مجید کی آیت آپ نے سنی ہے پھر سن لیجئے
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا
خرچ کرو، اس سے پہلے تمہیں موت آ جائے، اور موت آنے کے بعد پھر کوئی کہے کاش کچھ وقت مل جاتا. لولا اخرتنی الى اجل قریب، آیت دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، اللہ مجھے اگر تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں کیا کروں گا، لاصدقن، میں صدقہ کروں گا. اس نے یہ کیوں نہیں کہا، یہ کیوں نہیں کہے گا لاصلین، میں نماز پڑھوں گا، فرض ہے وہ. یہ کیوں نہیں کہا لاتہجد، اللہ تھوڑا سا موقع دے دے میں تہجد پڑھ لوں. لاعمل صالحا، لاعمل اعمالا صالحا، میں نیک عمل کروں گا. صدقہ ہی کیوں کہے گا، کیونکہ صدقے کے جو ثمرات اسے نظر آئیں گے اس کی خواہش یہ ہوگی ایک مرتبہ مجھے موقع مل جائے تو میں صدقہ کر لوں. دسواں ادب یہ ہے میرے بھائی، صدقہ کرنے کے بعد بھی قبولیت کی دعا کیا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ یہ بتاتا ہے
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
اللہ نے ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا میرا گھر بناؤ، کس کے حکم سے بنا رہے ہیں؟ اے کون؟ دونوں ہی نبی، لیکن گھر اللہ کے حکم سے بنایا ہے. بنانے کے بعد پھر دعا بھی کر رہے ہیں یا اللہ قبول کر لے. کس کے حکم سے بنایا ہے؟ کتنا بڑا پیغام ہے کہ ہمیں ہر نیکی کو قبول کروانے کی دعا کرنی چاہیے. اور اسی لیے سیدنا فضالہ بن عبید کہا کرتے تھے لَأَنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَقَبَّلَ مِنِّي مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر میری کوئی نیکی قبول ہو جائے تو یہ مجھے پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ مل جائے، تو مجھے یہ چیز پیاری ہے کہ میری رائے کے دانے کے برابر نیکی قبول ہو جائے. کیونکہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتے ہی متقی لوگوں کی نیکی ہے. انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف، چونکہ وقت بھی ہمارے پاس 10 منٹ ہے اور میں چاہوں گا کہ کوئی 10 سے 12 چیزیں آپ کو لکھوا دوں. ایک تو آیت آپ اکیلے بیٹھ کے بھی سورۃ التوبہ کی 60 نمبر آیت پڑھیے انما الصدقات للفقراء، یہ زکات کے 8 مصارف ہیں، فقیر لوگوں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے. فرق یہ ہے فقیر جس کے پاس کچھ ہے نہیں، مسکین کے پاس ہے تو ہے لیکن اس کا گزران صحیح نہیں ہو رہا، والعاملین علیہا جو ان لوگوں کا بندوبست کرنے والے ہیں، کوئی ادارہ بنا ہوا ہے اس کی تنخواہ بھی اسے لی جا سکتی ہے، والمؤلفۃ قلوبہم تالیف قلب کے لیے خرچ کرنا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، وفر رقاب گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے، والغارمین مقروض لوگ یا جن پہ کوئی چٹی پڑ گئی ہے، کسی بوجھ تلے آ گئے ہیں، وفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافر پر، مسافر اگر کروڑ پتی ہے لیکن سفر میں ہے اس کی ضرورت پڑ گئی ہے اس کو بھی زکات دی جا سکتی ہے، خواہ وہ اپنے پاس مال گھر میں رکھتا بھی ہو۔ تو یہ آٹھ مصارف ہیں زکات کے۔ نواں جو راستہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، السعی علی الارملۃ والمسکین، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو کسی بیوہ عورت پر یا کسی مسکین پر خرچ کرتا ہے اس کو اجر کتنا ملتا ہے۔ یہاں خرچ کرنے کی بات بھی نہیں، السعی جو کوشش کرتا ہے کہ ان کے ساتھ تعاون ہو جائے، صرف کوشش، خرچ کرنے والے کا تو اور بڑا اجر ملے گا۔ اجر کتنا ہے؟ کالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر، جس نے پوری زندگی روزہ رکھا کوئی ناغہ نہیں کیا اور پوری زندگی تہجد پڑی کسی رات کو بھی اس نے ناغہ نہیں کیا۔ وکالمجاہد فی سبیل اللہ، اس کو اجر اتنا ملتا ہے جتنا انسان دین کی سربلندی کے لیے کافر سے جہاد کر رہا ہے۔ تو اس میں مسکین کا بھی تذکرہ آیا جو آیت میں بھی ہے، اور ایک چیز کا اضافہ ہوا، بیوگان ایسی عورتیں جن پہ بچوں کی تربیت کا بوجھ آن پڑا ہے اور ان کے خامد دنیا میں سے چلے گئے، ایسی عورتوں پر خرچ کرنا۔ ایک تیسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربعۃ دنانیر، چار دینار ہیں، ایک دینار اعطیتہ مسکینا، مسکین کو دو، دینار اعطیتہ فی رقبہ، کسی کی گردن آزاد کرنے کے لیے، ودینار انفقتہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دو، تینوں کا تذکرہ آیت میں آ چکا ہے، ودینار انفقتہ علی اہلک، تم اپنی بیوی پہ بھی جو خرچ کرو گے قیامت کے دن سب سے زیادہ اس دینار کا اجر تمہیں ملے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، من اعتق رقبۃ مسلمہ اعتق اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار، جو کسی مسلمان کو آزاد کرتا ہے جو آزاد کرے گا اتنا حصہ اس کا بھی جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ کوئی غلام ہے اور وہ آدھا آزاد آدھا ابھی تک غلام ہے، اس نے مکاتبت کی ہوئی ہے، مکاتبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد، مدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم آزاد۔ اس لیے جتنا کوئی حصہ آزاد کرواتا ہے کسی کا، اللہ اتنا حصہ اس کا جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتیں ایک حدیث میں بیان کی ہیں، آپ اس کو یوں بھی سمجھیے، امت اس وقت بیداروی کا شکار ہے اسال ثواب کے نام سے۔ اگر کسی نے کوئی 200 روپے کی گھڑی لگائی ہوتی ہے وہاں بھی لکھا ہوتا ہے اسال ثواب، بے بھائی اللہ نے لکھ لیا، آپ کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ میرا نام لے کے اس نے صدقہ کیا ہے، یہ ریاکاری بن جائے گی۔ صحیح بخاری کی جو شرح ہے فتح الباری، اس میں ابن حجر رحمت اللہ علیہ یہ بات لے کے آئے ہیں، من بنا مسجدا وكتب اسمه عليه كان بريئا من الاخلاص، جو مسجد بھی بناتا ہے اور اس کے اوپر اپنا نام لکھ لیتا ہے وہ اخلاص سے بری ہے۔ یہ کیوں چاہتے ہماری ہوتی ہیں کہ ہمارا عمل ضائع ہو جائے؟ اگر میرا نام مسجد پہ نہیں آئے گا تو مسجد نہیں ہوگی، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس نیت سے بناؤ کہ جنت میں اللہ گھر بنا دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزیں اسال ثواب کے بارے میں بتائی ہیں کہ انسان مٹی میں چلا جاتا ہے لیکن اس کا اجر ان سات چیزوں کا اس کے نام اعمال میں ڈپازٹ ہوتا رہتا ہے۔ وہ سات چیزیں کون سی ہیں؟ ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته, جو موت کے بعد بھی اسے پہنچتی ہیں, من علم علما, جو کسی کو علم سکھا دیتا ہے, سیکھنے والے جو عمل کریں گے سکھانے والے کو اس کی نیکی پہنچتی رہے گی. ونشر, یا اس کی نشر و اشاعت کا بندوبست کر دیتا ہے, خود تو نہیں پڑھا, پڑھانے والوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا, اور اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی کتاب اس نے پرنٹ کروا دی, قرآن پرنٹ کروا دیا, نیکی کی باتوں کی پبلشنگ کروا دی, نشر و اشاعت کا کوئی طریقہ, سیریز بنا دے, وہ کوئی محاضرات اور اس طرح کے دروس جو ہیں جو علماء کے ہیں ان کے دروس کو ریکارڈ کر کے کسی تک پہنچا دے, کوئی بھی ایسا طریقہ. آج کل اپلیکیشنز ہیں, ٹولز کتنے آئے ہوئے ہیں, ان کو استعمال کرے لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے, جتنے لوگ اس سے مستفید ہوں گے اللہ عز و جلال ان سب کو بھی پورا اجر دیں گے اور ان سب کے برابر اس اکیلے کو اجر دیں گے. تیسری بات, اولدا صالحا ترک, جس نے اپنے بچے کی تربیت کی جو اس کے لیے دعا کرتا ہے, ومصحفا ورث, قرآن مجید کا نسخہ چھوڑ کے گیا ہے, اسی مسجد میں قرآن مجید رکھواؤ, جہاں لوگ پڑھ رہے ہیں وہاں رکھوانا چاہیے, گھر میں بھی رکھو, او مسجدا بنا, یا اس نے مسجد بنا دی, او بیتا لابن السبیل بنا, یا اس نے اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر کی بات کو سمجھتے ہوئے مسافروں کا گھر بنا دیا, سرائے بنا دی لوگ آرام کر سکیں, یا ایسے لوگ جہاں لوگ آ کے رکتے ہیں وہاں رہائش بنا دی, او نہرا اجرا, یا نہر کھدوا دی, اور دوسری روایت میں آتا ہو او حفر بئرا, یا اس نے کنواں کھدوا دیا پانی کا بندوبست کر دیا, او صدقۃ اخرجها فی صحته وحیاته, یا اس نے اپنی صحت اور زندگی میں صدقہ اللہ ذوالجلال کی راہ میں پیش کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بات میں پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں, اور یہ پیغام ہوگا میری اس گفتگو کا اور آج کی مجلس کا, شریعت تو کہتی ہے تم جانوروں پر بھی اگر نیکی کرو گے تو رب تعالیٰ تجھے پھر بھی محروم نہیں کریں گے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے, یہ صحیح بخاری کی 3143 نمبر روایت, کتنا بڑا پیغام ہے, اور پیغام کیا ہے, بینما رجل یمشی فاشتد علیہ العطش فنزل بئرا, ایک آدمی جا رہا تھا اس کو بہت پیاس لگی, وہ کنویں میں اترا, فشرب منها, اس نے پانی پیا, ثم خرج فاذا هو بكلب يلهث ياكل السراء من العطش, اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے زمین گیلی چاٹ رہا ہے, اس نے کیا کیا کہ اس کو بھی وہی پیاس ہے جو مجھے لگی تھی, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ روایت صحیح بخاری مسلم کی ہے جو ایک مرد کے بارے میں, اور صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ بھی ہیں, غفر لامرأة مومسة, ایک بدکار عورت نے ایسا دیکھا کہ کتا پیاس کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہا ہے, تو اس نے اپنا موزہ اتارا اور اپنا دوپٹہ اتارا, علقت بخمارها, اور اس کے ساتھ باندھا, کنویں سے پانی نکالا اور کتے کو پانی پلا دیا. اللہ ذوالجلال نے اس نیکی کی وجہ سے ہی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. صحابہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے سوال کر دیا, اے اللہ کے پیارے پیغمبر, ان لنا فی البہائم اجرا, کیا جانوروں پر بھی نیکی کرنے سے اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا, فی کل کبد رطبۃ اجر, جی ہاں, ہر جاندار چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر و ثواب اللہ ذوالجلال عطا کرتے ہیں. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں, اگر بدکار عورت کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ کتے کو پانی پلانا بن سکتا ہے, اور آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو آپ کے گھروں کو اللہ اپنی رحمتوں سے بھرا رکھے, آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہے, آپ صرف تین کام کر لو, جب کوئی آپ کو ملے مسکرا کے آگے بڑھ کے سلام کرو,
مصافحہ کرو اور آپ کوئی سادہ پانی اس کو پیش کر دو اور اتنا کہہ دو میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، آپ نے کس کو ملنا ہے، کہاں جانا ہے، آپ کا کیا خیال ہے، میرے رب کی رحمت اتنی وسیع ہے وہ اس پر بھی آپ کو جنت دینے پہ قادر ہے. آپ مسکرائے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، مسکرانا بھی صدقہ بن گیا اور صدقہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرے. آپ نے ہاتھ ملائے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں اللہ عزوجلال دونوں کے گناہوں کو معاف کر چکے ہوتے ہیں. تیسری بات، آپ نے پانی پیش کیا. میں نہیں کہتا کہ بہت مہنگا جوس، سادہ پانی جس کو آپ فطرتی پانی کہہ سکتے ہیں. اگر کتے کو پانی پلانے سے بخشش ہو سکتی ہے تو ایک مسلمان اشرف المخلوقات کو پانی پیش کرنے سے جنت کیوں نہیں مل سکتی؟ پھر آپ نے اس سے یہ کہا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الصنائع المعروف، نیکی کے جذبات، تقی مصارع السوء، انسان کو ہلاکتوں اور بری موت سے بچا دیتے ہیں. اللہ عزوجل جلال ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں اللہ عزوجل جلال ان کو اپنا تقرب نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن بہت شانیں ان کو عطا فرمائے، بلکہ اللہ اپنی شانوں کے مطابق اپنی شایان شان ان کو انعامات سے نوازے، اور اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.